خطیب اثر ہے منبر پہ آ رہے ہیں حسین.
مومنین کرام، ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے جملہ ارواح مومنین و مومنات، شہداء ملت، شہداء راہ عزا، شہداء راہ دین، اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، بالاخص آج 14 اگست کی شب ہے، قائد اعظم محمد علی جناح علی اللہ مقامہ، محترمہ فاطمہ جناح علی اللہ مقامہ، راجہ صاحب محمود آباد، اور اس کے علاوہ وہ افراد کی جنہوں نے دام درہم سخن قدم اس پاکستان کی قیام کے لیے اور اس پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان تمام بعظمت افراد کی بلندی درجات کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بالاخص قائد مرحوم سید محمد دہلوی جناب مفتی جعفر حسین، قائد شہید علامہ عارف الحسین الحسینی، اپنے ملت کے دیگر شہداء حجت الاسلام مولانا یوسف چنگیزی، اپنے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ ظہور امام میں تعجیل کی دعا کرتے ہوئے، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی جغرافیائی و نظریاتی حدود کی حفاظت کو پروردگار عالم سے طلب کرتے ہوئے، حب الوطنی میں مزید اضافے کے لیے الحمدللہ رب العالمین، یہ نعمت جو پروردگار عالم نے ہمارے قلوب میں ودیعت کی ہے کہ ہم اس سرزمین سے محبت کریں، اس کے لیے اپنی جانوں کی قربانی پیش کریں، اس توفیق کو پروردگار عالم سے طلب کرتے ہوئے، خائنین سے مسلسل نبرد آزما ہونے کی توفیق پروردگار عالم سے طلب کرتے ہوئے، وعجل فرجہم کے ساتھ دل کی گہرائی سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد، وعجل فرجہم ولعن و اہلک اعداءہم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، بر الخلائق اجمعین، مالک یوم الدین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمة للعالمین، الذی دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنا، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. درود پڑھے مل کے محمد و آل محمد پر. ایک بیدار و آزاد صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. اس ملک کی بنیادوں میں جو لہو شامل ہوا اس کے قیام کے لیے، اس کے بقا کے لیے، اس کے دفاع کے لیے، فخر ملت تشیع کو اس بات پر کہ اس ملک میں لا الہ الا اللہ کے پرچم کو بلند کرنے والا جو بانی تھا وہ بانی بھی ایک عزادار تھا، اور جہاد تبیین اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اس بات کی تبیین کی بھی ضرورت ہے کہ آج جو گوش و کنار سے مدھم یا تیز آوازیں آتی ہیں نا تکفیر کی، ان تکفیر کی صداؤں کو بند کرنے کے لیے فقط یہی کہہ دینا کافی ہے کہ یہ تکفیریت لپیٹ کر اپنے اپنے گماشتوں کی طرف پلٹ جاؤ، کیونکہ اس ملک کا بنانے والا بھی وہی تھا جو لبیک یا حسین کہہ کر آگے بڑھتا تھا. یہ بات مطرح کرنے کی ضرورت ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح علی اللہ مقامہ مکتب تشیع اثنا عشریہ سے تعلق رکھتے تھے. آج بھی مجھے یاد ہے کہ جب میں اپنے طلبگی کے زمانے میں جب اسکول میں تھا تو ایک اسکول وزٹ کے لیے، ایک اسکول ٹرپ کے طرف سے ہم موہٹا پیلس گئے، اور جا کر وہاں پر ان کے آثار کو جب دیکھا تو اسی گھر میں ایک چھوٹا سا عزا خانہ بھی سجا ہوا تھا اور ایک چھوٹا سا گہوارہ علی اصغر بھی رکھا ہوا تھا. تو اگر تکفیر کے فتوے لگانے کا شوق ہے تو اس ملک سے باہر جا کر کہیں لگاؤ، اس ملک میں یہ دال گلنے والی نہیں ہے. ایک مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. سورہ مبارکہ عنکبوت کی آخری آیت، آخری دو آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا ضرور بے ضرور ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ بالتحقیق بے شک احسان کرنے والوں کے ساتھ، نیکیاں کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہمارا موضوع جہاد تبیین اہل بیت، کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنی زبان کے ذریعے جو جہاد کیا اور اس مکتب حق کو ہم تک پہنچایا، اگر یہ جہاد جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ان کے خطبات کے ذریعے، ان کے خطابات کے ذریعے، ان کے بیانات کے ذریعے نہ ہوتا تو دنیا اس پیغام حق کی تحریف میں اس طرح سے جٹ چکی تھی کہ آج یہ حقائق ہمارے اور آپ کے سامنے نہ ہوتے. آج جو ولایت کی حقیقت میں اور آپ جان پا رہے ہیں، آج جو کربلا کی حقیقت میں اور آپ در کر پا رہے ہیں، آج یہ فقہ جعفریہ کی صورت میں جو فقہ کی حقیقت میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، آج جو کلام کی دنیا میں عقائد امامیہ کے اعتبار سے یہ عقیدے میرے اور آپ کے پاس موجود ہیں، یہ ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا جہاد تبیین تھا، یہ ان کا بیان کرنا تھا، یہ ان کی صراحت تھی، اور اس حسن کے ساتھ، اس خوبصورتی کے ساتھ ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے و دیگر معصومین علیہ السلام نے اس حق کو بیان کیا ہے کہ آج دنیا لاکھ پردہ ڈالنا چاہ رہی ہے مگر یہ حقیقت چھپ نہیں پا رہی. چاہے وہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد، یا دیگر حقائق. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر تک مسلسل حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے پیغام کو پہنچایا، اور اس ولایت کے پیغام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں پہنچا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار عالم کے وحی کتابے ہیں. سورہ مبارکہ نجم میں ان سے خطاب کیا جا رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، کہ یہ اپنی زبان کو جنبش نہیں دیتے مگر یہ کہ وحی الہی ہو. اور پھر آگے بڑھ کر ایک مقام پر کلام کیا مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ اے حبیب یہ کنکریاں آپ نہیں مار رہے، یہ کنکریاں خداوند متعال مار رہا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گریہ مار رہے ہیں، مگر کہا گیا کہ نہیں یہ آپ کا فعل نہیں ہے، یہ فعل فعل خدا ہے، یعنی آپ کا کوئی بھی عمل ہو اس کو میں اور آپ یہ کہہ کر نظر انداز نہیں کر سکتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا اپنی طبیعت کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق انجام دیا ہے، جبکہ ان کی مرضی، ان کی طبیعت، ان کا مزاج ان کا نہیں ہے، خداوند متعال کا ہے۔ اب اگر یہ کچھ کہتے ہوئے نظر آئیں تو سمجھ جاؤ کہ مشیت پروردگار عالم یہ ہے کہ رسول اللہ یہ بات کہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی عمل انجام دیتے ہوئے نظر آئیں تو سمجھ جائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو عمل انجام دے رہے ہیں یا کوئی بھی عمل انجام دے رہے ہیں تو وہ مشیت پروردگار عالم کے تابع ہو کر انجام دے رہے ہیں، یعنی ان کی مرضی، آسان لفظوں میں اگر کہوں ان کی مرضی نہیں ہے، جو یہ کہتے ہیں جو کرتے ہیں وہ سب خداوند متعال کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں مل کے، محمد والی اسی لیے آپ کو جا بجا قرآن مجید میں اس کی صراحت ملے گی، وما محمد اللہ رسول، کہ دیکھو یہ محمد، یہ مائے نافیہ ہے، پہلے سورہ سے اس کو سمجھ لیں، اور جب اس کے ساتھ کہیں اللہ آتا ہے نا نفی کے ساتھ تو یہ حصر کے معنی دیتا ہے، یعنی کیا ترجمہ ہوا اس کا وما محمد اللہ رسول کا، یعنی محمد کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول، عام ترجمہ یہ ہے۔ اگر اس کو حضر کا ترجمہ کروں نا کہ محمد صرف اللہ کے رسول ہیں، اب اگر یہ بازار میں معاملہ کر رہے ہیں نا تو اللہ کے رسول معاملہ کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، اگر یہ محراب عبادت میں ہیں تو اللہ کے رسول ہیں، اگر ازواج کے درمیان ہیں تو اللہ کے رسول ہیں، اگر اصحاب کے درمیان ہیں تو اللہ کے رسول ہیں، اگر ممبر پر ہیں تو اللہ کے رسول ہیں، اگر ممبر سے اتر کر پائین عوام میں تشریف فرما ہے تو اللہ کے رسول ہیں۔ خبردار یہ گمان نہ کرنا کہ جب یہ ممبر پر واعظ و نصیحت کریں، جب یہ تمہیں قرآن سنائیں تو اللہ کے رسول ہیں، نہیں، یہ بستر پر بھی اللہ کے رسول، ممبر پر بھی اللہ کے رسول، اگر یہ بستر پر ہیں تو بھی ان کو اسی نگاہ سے دیکھو کہ اللہ کے رسول سو رہے ہیں، اور اگر یہ ممبر پر ہیں تو بھی ان کو اسی نگاہ سے دیکھو کہ اللہ کے رسول سو رہے ہیں۔ فرق کیا ہوگا پھر، اس نگاہ میں فرق کیا ہوگا پھر؟ میں اور آپ اس تفقیق کے، اس تفریق کے قائل نہیں رہیں گے۔ مثلا ہم یہ سمجھے کہ جب یہ واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، جب یہ قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں، جب یہ اللہ کے دین کو مطرح کر رہے ہیں تو پھر اس وقت یہ اللہ کے رسول ہیں، اس کے بعد یہ کبھی نانا ہیں، کبھی بابا ہیں، کبھی ابن عم ہیں، کبھی دوست ہیں، کبھی شوہر ہیں، نہیں، ان کو اس نگاہ سے نہیں دیکھنا۔ وما محمد اللہ رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مقام پر اپنی رسالت کی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں، اہل بیت کے ساتھ ہیں تو بھی اللہ کے رسول، اصحاب کے ساتھ ہیں تو بھی اللہ کے رسول، ازواج کے ساتھ ہیں تو بھی اللہ کے رسول، میدان جنگ میں ہیں تو بھی اللہ کے رسول، محراب عبادت میں ہیں تو بھی اللہ کے رسول، یعنی ان کا ہر ایک عمل ایک آفیشیل حیثیت رکھتا ہے، ایک رسمی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی لیے تو مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کی اتباع کرنے کو سنت کہا ہے، ان کا قول بھی ہمارے لیے سنت، ان کا فعل بھی ہمارے لیے سنت، اور ان کا کسی چیز کو، کسی کام کو، کسی فعل کو دیکھ کر خاموش ہو جانا، تقریر یعنی، وہ بھی ہمارے لیے سنت۔ دو لوگ کسی عمل کو انجام دیں، فقہ میں ہے نا یہ مسئلہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر معصومین علیہ السلام اگر اس کو دیکھ کر خاموش ہو جائیں تو یہاں سے بھی ہم اس بات لیتے ہیں، اس بات کا ثبوت لیتے ہیں کہ کیونکہ اللہ کے رسول خاموش ہو گئے، کیونکہ آئمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام خاموش ہو گئے، لہٰذا یہ کام کم سے کم مباح ہے، کم سے کم درست ہے، یعنی اس پر کسی قسم کی مناہی نہیں ہے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہوگا، پارشلی رسول اللہ نہیں سمجھنا ہوگا کہ جب محراب میں آئیں تو ہم اللہ کے رسول مان لیں، جب قرآن کی تلاوت کریں تو اللہ کے رسول مان لیں، جب قال اللہ کہہ کر کوئی حدیث قدسی سنائیں تو اللہ کے رسول مان لیں، نہیں، ان کو ہر مقام پر تمہیں اللہ کا رسول ماننا ہوگا۔ اب وہی رسول دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر تک کتنے مقامات پر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کرتے ہوئے نظر آئے، جہاد تبین کے اس حصے کو دیکھیے نا آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جہاد کس انداز سے کیا ہے، اس طریقے سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو بیان کیا۔ اچھا یہ امیر المومنین کے فضائل بیان کر کیوں رہے ہیں؟ سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے، بعض لوگوں نے لکھا کہ کیونکہ ابن عم تھے، رسول اللہ کے داماد تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کر رہے ہیں. کچھ اور آگے بڑھے, جب نواسے سامنے آئے تو کہا کیونکہ نانا کو نواسوں سے بہت زیادہ محبت تھی, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثلا حسین ابن علی کی محبت میں کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ان الحسینہ مصباح الہدا و سفینۃ النجا. کیونکہ حسن ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت محبت تھی, اس لیے ان دونوں کو جوانان جنت کا سردار قرار دیا. کبھی حسین کے لیے کہا کہ یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں, کبھی حسن کے لیے کہا یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں, کبھی فاطمہ زہرہ کے لیے کہا یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں, کبھی علی ابن ابی طالب کے لیے کہا یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں. آغا جان, اگر یہ صرف اور صرف ایک نانا کی نواسوں سے محبت ہوتی, صرف اور صرف یہ ایک ابن عم کی دوسرے ابن عم یعنی ایک چچا زاد کی دوسرے چچا زاد سے محبت ہوتی, ایک باپ کی بیٹی سے محبت ہوتی, تو آپ نے تو صراحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور بھی دختران تھیں. یہ لوگ بیان کرتے ہیں یا نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور بھی دختران تھی؟ البتہ یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے اور اس میں آپ کو کتب کی طرف رجوع کرنا ہے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیا بتا رہا ہے کہ کون سی بیٹی بافضیلت, کس کے لیے اللہ کے رسول کھڑے ہو رہے ہیں, کس کے ہاتھوں کے بوسے رسول اللہ دے رہے ہیں, کس کو اپنے مقام پر لا کر بٹھا رہے ہیں, کس کے پہلو میں رسول اللہ بیٹھ رہے ہیں, صرف یہی نہیں کس کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فاطمہ تو بس اتم منی فمن اغضبها فقد اغضبنی, کہ جس نے ان کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. وما ينطق عن الهوى, کہ اگر آیت کی کسوٹی پر آپ اس روایت کو پرکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں مل کے محمد و آل محمد. جہاد تبین آپ کے ذہن میں رہے, کیا فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیقہ طاہرہ کے لیے, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. فمن اغضبها فقد اغضبنی, جس نے ان کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا, اس سے بڑھ کر ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاها, اللہ بتحقیق فاطمہ زہرا کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے, فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے. یہ جملہ ہم مناقب اور فضائل کے مقام پر بیان کر کے سرعت سے گزر جاتے ہیں اور ہمارا ذہن فقط ایک ہی طرف تبادر کرتا ہے کہ جناب فاطمہ کے غضبناک ہونے سے اللہ غضبناک ہوتا ہے, فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے. یہ خود عصمت پر بہت بڑی دلیل ہے جناب صدیقہ طاہرہ کے. یعنی آپ مجھے بتائیے, ایک شخص ذرا سا رک کر اور گفتگو کو ذرا سہل کر کے میں اپنے جوانوں کے لیے اس روایت کی اس حدیث کی تھوڑی سی تشریح پیش کروں. ایک صلوات پڑھ دیں مل کے محمد و آل محمد پر. معصوم کی ہمارے اصطلاح میں تعریف کیا ہے, ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ کہ جو ہر لحظہ ہر آن اپنے آپ کو خدا کی معصیت سے بچاتا ہو اور خدا کی معصیت کو انجام نہ دیتا ہو. خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا, تفصیلات میں جائیں, جبرن معصوم ہے یا اختیارن معصوم ہے؟ تو جبرن تو ملائکہ معصوم ہے, وہ گناہ انجام دے ہی نہیں سکتے, اسی لیے ملائکہ پر ان کو اہمیت دی گئی, ان کو مسجود ملائکہ قرار دیا گیا. انسان کو اختیار دے کر اللہ نے ممتاز کیا ہے نا, کہ اختیار دیا ہے, اب اسی اختیار کے ذریعے تمہیں جانچنا ہے کہ تم کتنے مطیع پروردگار عالم ہو. اس حدیث کو آپ اپنے ذہن میں لکھا ہے, ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاها, بے شک اللہ فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے اور فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے. توجہ کیجئے گا, دیکھیں اللہ کس بات سے غضبناک ہوگا, کس بات سے راضی ہوگا؟ میں نے کہا نا کہ عصمت پر ایک دلیل ہے. کیوں عصمت پر دلیل ہے؟ اب فرض کیجئے کوئی ایک ایسا شخص ہو جو کبھی خدا کی اطاعت کرتا ہو. اب یہاں بات جناب زہرا کی نہیں ہو رہی ہے, اپنے اذہان کو ذرا نچلی سطح پر لے کر آئیے. ایک شخص ہو جو کبھی تو خدا کی اطاعت کرتا ہو اور کبھی خدا کی اطاعت نہ کرتا ہو, اس کو کبھی اپنے مزاج کے مطابق جلال آتا ہو, غضب آتا ہو, کبھی خدا بند مدال کے دین کے لیے غضب آتا ہو, توجہ رکھیے گا, کبھی وہ راضی ہوتا ہو اپنی خوشی کے لیے, کبھی وہ راضی ہوتا ہو خدا کی خوشی کے لیے. توجہ ہے آپ کی؟ یعنی فرض کر لیجئے حقیر اپنی طرف یہ نسبت دے دے کہ کبھی دیکھا کہ ایک بچہ نماز پڑھ رہا ہے دل خوش ہو گیا, کبھی دیکھا کہ ایک بچے نے آ کر مجھے گلدستہ پیش کیا دل خوش ہو گیا؟ خوب اس کا گلدستہ پیش کرنا اللہ کے دین کو کون سا فائدہ پہنچا رہا ہے؟ کوئی فائدہ پہنچا رہا ہے؟ اچھا اس کا گلدستہ پیش کرنا کیا واجب تھا، مستحب تھا، مباح تھا، کس حکم میں آ رہا ہے؟ اگر آپ ہدایت مومن کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ مستحب ہوگا. اور پھر اس طریقے کی آپ کئی ایک مثالیں بناتے چلے جائیں کہ ایک شخص کبھی اچھے کام کرے خدا کی مرضی کے مطابق، کبھی اس کا فعل ایسا ہو جائے کہ خدا کی مرضی کے مطابق نہ ہو، اور آسان کر دوں، کبھی وہ دین کو پھیلانے کے لیے کوشش کرے، کبھی وہ ممبر پر آ کر کہے کہ دیکھو اگر تم مجھے کجروی کا شکار دیکھو تو تلوار لے کر میرے سامنے کھڑے ہو جانا، گھر میں بیٹھی ہوئی عورتیں بھی مجھ سے زیادہ دین جانتی ہیں. اگر اس طریقے کے بیانات آپ کو نظر آئیں، سمجھ جائیے کہ یہاں سے عصمت کا گزر نہیں ہوا، یہاں سے عصمت کا گزر نہیں ہوا. خود جملات انسان کے بتا رہے ہیں نا، خود الفاظ اس کے بتا رہے ہیں، کلمات اس کے بتا رہے ہیں کہ یہاں سے عصمت کا گزر نہیں ہوا، لیکن کسی کے بارے میں اللہ کے رسول یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ بے شک اس کے غضبناک ہونے سے اللہ غضبناک ہوتا ہے، اس کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے. یعنی عصمت کے ان زینوں کو استوار کیا جا رہا ہے کہ لوگوں سمجھو اسی کی رضا میں خدا کی رضا ہے، اسی کے غضب میں خدا کا غضب ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تو اب یہاں عصمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہر اس بات پر غضبناک ہوں گی جس پر خدا غضبناک ہوتا ہے، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہر اس بات پر راضی ہوں گی جس سے خدا راضی ہوتا ہے. یعنی فاطمہ کی رضا اپنی نہیں ہے، فاطمہ کی رضا خدا کی رضا ہے. فاطمہ کا غضب اپنے لیے نہیں ہے، فاطمہ کا غضبناک ہونا خدا کا غضبناک ہونا ہے. یعنی ان کا غضب خدا کا غضب، ان کی رضا خدا کی رضا. مل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، اسے بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ کی آپ نے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نہ غضبناک ہونا نہ راضی ہونا کچھ اپنے لیے نہیں، جو ہے وہ خدا کے لیے ہے. اب آپ دیکھتے چلے جائیے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہاں کہاں غضبناک ہوئیں اور کہاں کہاں راضی ہوئیں. معاملہ ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ جب ہم ان کی اسوا کو، ان کی سیرت کو بیان کرتے ہیں تو کچھ شخصیات ہمارے ذہن میں فوراً تبادر کرتی ہیں، فوراً آتی ہیں کہ جن کے ذریعے ہم حکم لگا دیتے ہیں جناب ان سے غضبناک اور ان سے راضی. دیکھیں معاملہ صرف شخصیات تک محدود نہیں ہے، معاملہ اصول تک ہے. اور جب اصول تک جائے گی نا بات، اصل تک بات جائے گی، تو یہ آپ کی پوری زندگی کو شامل کرتی ہوئی دکھائی دے گی. مثلا ایسا نہیں ہے کہ جب میں ممبر پر بیٹھ کر 11 ہجری کے کچھ واقعات بیان کروں تو یہ بیان کرنا صرف اس لیے ہو کہ میں ایک تاریخ کا چپٹر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. نہیں، میں کچھ اصول آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور انہی اصولوں کے مطابق پھر آنے والی نسلوں کو زندگی گزارنی ہے. فاطمہ کا غضب اور فاطمہ کی رضا آج بھی موجود ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ فرش عزا پر آنے سے جناب زہرا راضی ہوتی ہیں، اس کا مقصد ہے کہ رضا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آج بھی جاری ہے. تو صرف رضا جاری نہیں ہے، غضب بھی آج بھی جاری ہے. اگر کوئی مکتب فاطمیہ، تبلیغ فاطمیہ، جہاد تبیین فاطمیہ کو نہ سمجھے، لاکھ ادھر آتا رہے فاطمہ زہرا اپنا شمار نہیں کریں گی. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنا شمار نہیں کریں گی. کیوں؟ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے، میں نے کہا تھا کہ ہم فضائل کی ان روایات کو لے کر آئیں گے، لیکن اس کا تجزیہ و تحلیل کسی دوسری طریقے سے کریں گے کہ جو کسی حد تک اچھوتا ہے. مثلا آج تک ہم نے جب بھی یہ روایت پڑھی ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ و یرضی لرضاہا، تو اس میں ہم نے کچھ خاص شخصیات کو اپنے ذہن کے اندر لے کر آئے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کس سے ناراض تھیں، پھر ہم کچھ خاص شخصیات کو لے کر آئے کہ فاطمہ زہرا کن سے راضی تھیں. اچھا جب یہ بات یہاں تک ہوتی ہے تو معاملہ کیا ہوتا ہے؟ آ کر 11 ہجری پر رک جاتا ہے. لیکن ہم فدق کو اس لیے بیان نہیں کرتے کہ 11 ہجری پر روکنا ہے، ہم غدیر کو اس لیے بیان نہیں کرتے کہ 11 ہجری پر آ کر اس کو روکنا ہے، ہم کربلا کو اس لیے بیان نہیں کرتے کہ 61 ہجری میں روکنا ہے، ہم امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صلح کو ایک صلوات پڑھ دے مل کے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھے مل کے محمد و آل محمد پر. یا علیہ آواز ایسی رکھیے گا کہ لوگوں کو اذیت نہ ہو. ایک اور صلوات پڑھے مل کے محمد و آل محمد پر. اگر تھوڑا سا میں اپنے جوان دوستوں کو, بزرگان مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور حوصلہ افزائی کے لیے یہاں تشریف فرمائیں, جوانوں کو متوجہ کروں. اگر کربلا کا واقعہ صرف اس لیے بیان کیا جاتا کہ ایک قصہ آپ کے سامنے دہرایا جا رہا ہے, تو جانتے ہیں اس کے پیچھے جو ثواب کار فرما ہے اس قصے کو بیان کرنے کا اور اس پر گریہ کرنے کا, وہ آپ کو متوجہ کرے گا کہ کربلا کا واقعہ فقط اس لیے بیان نہیں کیا جاتا کہ ہم ماضی کی کچھ یادوں کو تازہ کر رہے ہیں. کربلا کا واقعہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ آپ اور میں کہاں کھڑے ہیں, لشکر حق میں کھڑے ہیں یا لشکر باطل میں. اسی لیے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہوئے نظر آئے, یبن شبیب, اے شبیب کے بیٹے, جب تم اس بات کو پسند کرو نا کہ ان شہدائے کربلا والا ثواب حاصل کرو. اب کون نہیں پسند کرے گا, آپ مجھے بتائیے کوئی شخص ایسا ہے جو اس ثواب کے لیے رشک نہ کرتا ہو؟ کوئی شخص ایسا ملے گا آپ کو مومنین میں سے؟ حتیٰ چھوڑ دیجئے مومنین, آگے بڑھیے اس سے کہ مثلا وہ افراد جو ابھی اس طریقے سے ولایت کو نہیں پہچان سکے ہیں, ان افراد سے جا کر پوچھیے جو کربلا کی یاد نہیں بناتے, ان سے کہیں کہ کیا ہم تمہیں کوئی گر سکھائیں کہ جس کی وجہ سے تمہیں وہ ثواب مل جائے جو ابو ذر کے غلام جان کو حسین ابن علی کے ہم رکاب شہید ہونے کی وجہ سے ملا ہے. آپ مجھے بتائیے کوئی مسلمان اس سے انکار کرے گا؟ کوئی مسلمان ایسا ہوگا جو وہ ثواب نہ چاہتا ہو؟ اور آپ نے مسلمانوں کا مزاج اچھی طریقے سے پڑھا ہے, دیکھا ہے, یہ ثواب کے لیے نہ جانے کیا کیا کر گزرتے ہیں. ثواب کی ٹوکریاں بھرنے کے لیے نہ جانے انسان کتنا آگے بڑھتا ہے. لیکن یہاں پر میں اور آپ متوجہ ہوں امام کے اس عمل کی جانب, کہا کہ اگر چاہتے ہو نا کہ تمہیں وہ ثواب تم درک کر سکو, تو جب بھی ان شہدائے کربلا کی یاد آئے نا, جب بھی تم ان کو یاد کرو, کہو فا یا لیتنی کنتو معاہم فافوز فوزا عظیما, اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو اس اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا, میں آپ کے ساتھ ہوتا تو اس اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا. اس کے ذریعے تم اس ثواب کو حاصل کرو گے. اور اس لیتا میں جو تمنا پوشیدہ ہے نا, تو اس کا امکان یا تو بہت ہی مشکل سے ہوتا ہے یا پھر ناممکن ہوتا ہے. لیکن پھر بھی یہ کہا کہ جب تم یہ حاصل کرنا چاہو تو ان کو یاد کرو. تو دیکھیں, اگر کربلا کو, اگر واقعہ فدق کو, اگر واقعہ غدیر کو, اگر بیست کو, اگر دین کے ان معارف کو میں اور آپ اسی تاریخ کو بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں نا, تو جناب اس کے لیے جمع ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ کسی بھی کتاب کو کھولتے پڑھتے ثواب مل جاتا. کہا نہیں, تمہاری ہمدلی ضروری ہے, معکم معکم کی منزل پر لانا ضروری ہے. یہ سب مل کر کہیں کہ مولا میں آپ کے ساتھ ہوں, گو کے 1444 ہجری میں ہوں, معکم معکم لا ما غیرکم, اے حسین, اے علی, اے فاطمہ, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے غیر کے ساتھ نہیں ہیں. یعنی علی و فاطمہ, حسن و حسین علیہ السلام کا وجود بھی ہے اور کوئی ان کے غیر کا نظریہ بھی ہے کہ جس سے آپ کو دور کیا جا رہا ہے, اور پھر اس نظریے کو اس فرش اعضا پر آ کر چیلنج کیا جا رہا ہے. یہی تو ہے نا زیارات کا فلسفہ. آپ زیارات میں جائیے, آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خطبات کی طرف نگاہ کیجئے. تو یہ جو کہا نا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ و یرضا لرضاہا, تو ایسا نہیں ہے کہ کچھ خاص شخصیات کو میں اور آپ اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ جناب 11 ہجری کے متعلق بات ہو رہی. یہاں پر مسلسل ایک دمام ہے, ایک سلسلہ ہے, اور وہ نا ختم ہونے والا سلسلہ ہے. کیا یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, آپ ولایت سے راضی تھیں, آپ نے ولایت کا پرچار کیا, آپ نے ولایت کی تبلیغ کی, آپ نے ولایت کی راہ میں زخم کھائے, آپ نے ولایت کی راہ میں شہادت دی, معکم معکم میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, میں بھی ولایت کی تبلیغ کروں گا, میں بھی ولایت کی راہ میں مشکلات اٹھاؤں گا, میں بھی ولایت کی راہ میں صعوبتیں برداشت کروں گا, میں
بھی ولایت کو صرف بخن بخن کہہ کے گزر نہیں جاؤں گا بلکہ ولایت کا دامن ایسے تھاموں گا کہ اس راہ میں چاہے موت آئے چاہے گھر لٹے اے فاطمہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں،
اے فاطمہ میں اس راستے پر کھڑا ہوں۔ دیکھا کتنا فرق ہے اس نظر میں کہ جو ولایت کو فقط بطور تبرک استعمال کریں، تبرک یعنی برکت کے لیے کہ ولایت کا تذکرہ کرو برکت مل جائے گی، اور جو ولایت کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، یہ ہے جہاد تبیین اہل بیت۔ اب آپ مجھے بتائیے کائنات کی سب سے مقدس ہستی کون ہے، کائنات کی سب سے مقدس ہستی کون ہے میرے اور آپ کے نزدیک بلکہ تمام مسلمانوں کے نزدیک؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ چلیں بیت الشرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، آپ نے دیکھا کہ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آگے بڑھے، شرف اور ملا، سرکار کو سلام کیا، سرکار نے گویا جواب سلام دیا، آپ نے دس بوسی کی، سرکار کے پاس بیٹھ گئے۔ ابھی آپ بیٹھے ہی تھے، آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن میں جنبش آئی، کسی آنے والے کے احترام میں رسول اللہ کھڑے ہوئے، رسول اللہ نے اس کے ہاتھ چومے، اپنے جگہ پر اس کو بٹھال دیا اور اس کے پہلو میں خود آ کر بیٹھ گئے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام تو ثابت شدہ تھا نا، اب اس آنے والے کا احترام بڑھا یا نہیں بڑھا، اس آنے والے کا احترام بڑھا یا نہیں بڑھا؟ میں کیا کروں، جوانوں کے لیے مثالیں دینی پڑتی ہیں کیونکہ اتنا زیادہ حساس اور محسوس، ہم جب اس مثال کو بنائیں گے تو پھر یقیناً انسان کا ذہن اس طرف تبادر کرے گا۔ لیکن توجہ کر لیجئے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تو بلند ہے نا، زمانے نے ہمیں پیچھے دھکیل دیا، ہم ان کے اثر میں نہیں ہیں۔ فرض کریں آپ اپنے مرجع تقلید سے ملنے گئے، نجف یا تہران جا کر آپ نے اپنے مرجع تقلید کے ہاتھ کو چوما، آپ اس کے سامنے زانوئے تلمس طے کر کے بیٹھ گئے، آپ نے دیکھا کہ آپ کا مرجع تقلید جس کا ہاتھ آپ نے چوما تھا، ابھی کوئی ایک ایسا شخص اندر داخل ہوا ہے کہ آپ کا مرجع تقلید اپنی جگہ سے اٹھا، نہ صرف یہ کہ اٹھا وہ آگے بڑھا، نہ صرف یہ کہ وہ آگے بڑھا اس نے آنے والے کے ہاتھ تھامے، نہ صرف یہ کہ اس نے آنے والے کے ہاتھ تھامے ہاتھوں کا بوسہ دیا، نہ صرف یہ کہ اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، اس کے ہاتھ پکڑ کر لے کر آیا، اپنی مسند پہ اسے بٹھا دیا، اس کے پہلو میں خود بیٹھ گیا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آنے والے کا احترام آپ کی نظر میں کیا ہوگا، چاہے آپ اسے نہ بھی جانتے ہوں۔ آغا جان، یہ عام مرجع تقلید کی بات ہو رہی ہے، یہاں مرجع تقلید کی بات ہو رہی ہے، امام معصوم کی بات نہیں ہو رہی، اور امام معصوم کی بھی بات نہیں ہو رہی، رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے کہ اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آئی، رسول اللہ نشست سے اٹھے، آگے بڑھے، قام علیہا، فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کو تھاما، ہاتھوں کا بوسہ لیا، فاطمہ زہرا کو اپنی جگہ پر بٹھا دیا، فاطمہ کے پہلو میں خود بیٹھ گئے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کائنات میں سب سے افضل شخص جب کسی کا احترام کرے تو اس کے احترام کا عالم کیا ہوگا، کائنات کا سب سے افضل شخص جب کسی کا احترام کرے تو اس آنے والی ہستی کے احترام کا عالم کیا ہوگا، چاہے کوئی نہ بھی پہچانتا ہو، چاہے کوئی نہ بھی جانتا ہو، چاہے اب تک کسی کو نہ بھی پتا ہو کہ یہ فاطمہ زہرا بنت رسول خدا ہیں، چاہے دنیا نہ پہچانتی ہو، لیکن اب آپ مجھے بتائیے کہ آنے والے کے دل میں، لوگوں کے دل میں اس آنے والے کا احترام کیسا ہوگا، ہو جائے گا نا ثابت، کیسا ثابت ہوگا کہ بھائی اللہ کے رسول ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول ہاتھ چوم رہے ہیں۔ جو مقدمہ میں نے تیار کیا تھا پلٹی ہے اس طرف، کہ اللہ کے رسول فقط اپنی بیٹی کے ہاتھ چوم رہے ہیں، کیا یہ اللہ کے رسول فقط اپنی بیٹی کو لا کر مسند پر بٹھال رہے ہیں، کیا اللہ کے رسول فقط اپنی بیٹی کے پہلو میں بیٹھ رہے ہیں؟ نہیں آغا، یہ فاطمہ زہرا کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں، یہ فاطمہ زہرا کے ہاتھ چوم رہے ہیں، یہ فاطمہ زہرا کو اپنی مسند پر بٹھا رہے ہیں، یہ فاطمہ زہرا کے پہلو میں بیٹھ رہے ہیں۔ اور جب کوئی پوچھنے والی پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ فاطمہ کے ہاتھوں کے بوسے کیوں لیتے ہیں، تو اللہ کے رسول جواب دیتے کہ میں جب جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کے بوسے لیا کرتا ہوں۔ اگر توجہ ہے آپ کی، یہ نہیں کہا کہ اپنی بیٹی کے ہاتھ کے بوسے لیتا ہوں، فاطمہ کے ہاتھ کے بوسے لے تو کیا رمز ہے ذات فاطمہ میں،
کیا راز پوشیدہ ہے ذات فاطمہ سلام اللہ علیہا میں، اور اسی رمز کے ساتھ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہا کیسی مدافع ولایت نظر آ رہی ہیں، کیسے جہاد تبین کے مراحل کو ادا کر رہی ہیں، کیسے گھر گھر جا کر علی ابن ابی طالب کی ولایت کو پہنچا رہی ہیں. اب آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ کیا فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہا صرف یہ چاہتی ہیں کہ شوہر اس منصب پر آ جائے؟ بعید ہے ذات فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے اگر یہ سوچا جائے. فاطمہ زہرہ ولی اللہ کے لیے وہ مقام چاہتی ہیں. ہم جو 1400 سال سے غدیر کو بیان کر رہے ہیں نا، یقین جانیے ہم نسب کے اعتبار سے تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت سارے لوگ جا کر ملتے ہیں سادات، کہ جن کا شجرہ جا کر امیر المومنین علیہ السلام صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے گا، کیونکہ سادات کو یہ ایک امتیاز خدا بندے متعال نے دیا ہے. لیکن اس امتیاز کے علاوہ ہم علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام چلے آ جائیے وہ افراد کے جو سادات خاندان سے نہیں ہیں، مثلا علامہ امینی علیہ رحمہ سید تو نہیں تھے نا، نسب تو نہیں ملتا تھا، مگر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے ایسی دندان شکن کتاب تالیف کی ہے الغدیر کے نام سے کہ آج تک اس کا کوئی جواب نہیں لا پا رہا. یہ کیوں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا دفاع کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ علی ولی اللہ ہیں. ہمارے مذہب کی بنیادوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، جہاد تبین کی ضرورت ہے، یہاں کوشش کی ضرورت ہے، بیان کیا جائے کہ آگا یہ آپ کے ذہن میں کسی نے غلط ڈال دیا کہ ہم کچھ کو چاہتے ہیں کچھ کو نہیں چاہتے. ہم صرف اس کو چاہتے ہیں کہ جو اللہ کے دین کے مدافع تھا، جس کو چاہت کو جس کی چاہت کو اللہ کے دین نے ہم پر لازم و واجب قرار دیا ہے. جب اس انداز سے آپ دین کو پہنچائیں گے نا تو لوگوں کو تبلا بھی سمجھ میں آئے گا، تبرہ بھی سمجھ میں آئے گا. جب اپنے مزاج کے مطابق یہ عمل انجام دیتے ہوئے نظر آئیں گے نا تو کہیں اس کی وجہ سے شر نظر آئے گا، کہیں فساد نظر آئے گا. لیکن اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے طریقے سے اس عبادت کو انجام دیں گے تو ہر جگہ آپ کو گلستان ہی گلستان نظر آئے گا. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جہاد تبین ہے یہ، تبلی و تبری ہے کیا؟ میں نے کسی مقام پر قوم مقدسہ میں یہ کہا تھا اور اس کے بعد کراچی میں بھی ایک دو جگہ یہ بات بیان کی کہ دیکھیں تولا اور تبرد لوگوں کو جلانے کے لیے نہیں ہے، عبادت ہے یہ، یہ عبادت ہے، پروردگار عالم کی عبادت ہے. اس کو عبادت کی طرح سے انجام دیں. عبادات کو میں اور آپ لوگوں کو جلانے کے لیے انجام نہیں دیتے. مثلا اللہ کو سجدہ اس لیے نہیں کرتے کہ مشرکین اس سے جلیں، اللہ کے آگے رکوع اس لیے نہیں کرتے کہ مشرکین اس سے جلیں. ہم اور آپ خانہ خدا کی طرف سر کو اس لیے نہیں جھکاتے کہ بت پرست اس سے جلیں. ہم اس لیے عبادت کیا کرتے ہیں کہ یہ عبادت کرنا ہم پر فرض ہے، ہم پر لازم ہے، اللہ کا حکم ہے. ہمیں کسی کو جلانے سے غرض نہیں ہوتی. اگر نیت میں کوئی اور شامل ہو جائے تو عبادت نہیں رہا کرتی. اگر غیر خدا شامل ہو جائے تو کیا عبادت رہے گی؟ غیر خدا کو شامل کر لیں تو عبادت ہی نہیں رہے گی. ہم عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ لوگوں کو جلایا جائے. اسی طرح ہم تولا و تبرہ اس لیے نہ کریں کہ لوگ جلیں، بلکہ اس لیے تولا و تبرہ کریں کہ لوگ جلنے سے بچیں. جب لوگ حضرات محمد و آل محمد کی فضیلت سن کر آپ کو تولا کرتے ہوئے دیکھ کر اہل بیت کے قریب آئیں گے اور ان کے دشمنوں سے دور ہوں گے تو خود بخود آتش جہنم سے بچیں گے. تو آپ کے اندر یہ دل سوزی ہو کہ یہ بات اس لیے کی جائے کہ لوگ جلنے سے بچے نہ کہ لوگ جلے. آپ دیکھ رہے ہیں مفہوم کو کیسے تبدیل کر دیا گیا، کس طریقے سے دین کے اندر تحریف آتی ہے. جب دین کے اندر تحریف آتی ہے تو میرا اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جہاد تبین کے ذریعے اس دین کی اصلاح کریں، اس بات کی اصلاح کریں. آج میں اور آپ اس جانب متوجہ رہیں کہ یہ دین کے سارے اصل اصول اپنی جگہ باقی ہیں، سارے فروع اپنی جگہ باقی، ان سب پر مجھے اور آپ کو عمل انجام دینا ہے. لیکن کس انداز سے؟ جس انداز سے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے چاہا اور جس انداز سے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وابستہ افراد نے اس کی تبلیغ کی، اس کو نشر کیا. بس ذرا توجہ رکھیں اس جانب کہ کس طرح سے ولایت کی ہمیں تبلیغ کرنی ہے. یہ ولایت آج بھی ناشناختہ ہے آغا. درست ہے کہ ہماری ہر مجلس میں ولایت کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو کتنا ہم نے خود اپنے دل پر حاکم قرار دیا. ہم تو اس معاملے میں بالکل بھی کنفیوژن کا شکار نہیں ہے نا کہ ولی کے معنی دوست کے ہیں یا حاکم کے ہیں. ہم تو ہر ممبر سے کہتے ہیں کہ ولی کے معنی حاکم کے ہیں.
ہم تو لغت میں اس کے معنی حاکم اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قرینہ موجود ہے جس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، ولایت یعنی حکومت اہل بیت، حکومت اہل بیت، حاکمیت اہل بیت، نظام اہل بیت، نفاذ نظام اہل بیت، یہ چیز جب ہمارے معاشرے میں نافذ ہوگی یہ کیسے ہوگی؟ یہ ایک ایک کر کے جب میں اور آپ ولی اللہ کے امر کے تابع ہو جائیں گے تو پھر ہمارا محلہ مولائی محلہ کہلائے گا. توجہ رکھیے گا، پھر یہ محلہ کہ جہاں اکثریت اہل بیت کے چاہنے والوں کی ہو، وہ محلہ دکھائی دے کہ بابا علی والوں کا محلہ ہے، یہاں نجیب شریف پاک دامن پاک باز عبادت گزار عابد شب زندہ دار دیانت دار راست گو صادق امین ایسے افراد رہا کرتے ہیں کہ اگر لاکھوں کی امانت بھی کسی کے ہاتھ میں سونپ کر جاؤ نا اور واپس آ کر اس سے طلب کرو تو وہ امانت تمہیں مل جائے گی. یہ ولایت، یہ ولایت کے ظاہری آثار. مانوی آثار کیا؟ مانوی آثار یہ ہے کہ جب آپ اور میں اپنے اوپر ولایت کو نافذ کر لیں گے، دنیا آپ کی دشمن ہو جائے، دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، دنیا آپ کے خلاف محاذ جنگ کھڑا کر دے، دنیا تبل جنگ بجا دے، لیکن آپ تنہا تنہا ایسی حیثیت رکھیں گے کہ دنیا خوف زدہ نظر آئے گی، آپ شجاعت کے ساتھ ڈٹے ہوئے نظر آئیں گے. یہ ہے ولایت کا اثر، یہ اثر نظر آنا چاہیے، یہ اثر نظر آنا چاہیے. الحمدللہ اس اثر سے ہم قریب ہو رہے ہیں. میں آپ لوگوں کو مایوس کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں یہاں، الحمدللہ آج دین کی جو تبیین ہمارے سامنے ہے، دین کی جو حقیقتیں ہمارے سامنے ہیں، یہ ہمارے بزرگان کی محنت ہے نا کہ جس کے ذریعے یہ تبیین ہمارے سامنے آئی ہے. مثلا آج کے دور کے یہ بچے جتنا زیادہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بزرگان تشریف فرمائے، پوچھی گئے ان سے 80 کی دہائی تک آپ بتائیے گا کس طریقے سے ایک رمق تشیع کے حوالے سے اور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے دلوں میں پیدا ہوئی. تازہ تازہ معاملہ تھا نا، اور 78 سے پہلے 79 سے پہلے کتنا زیادہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہماری مجالس میں، ہماری مساجد میں، ہماری دعاؤں میں. اگر دعائیں ندبہ جو میرے ہم سے نفراد ہیں 80 کی دہائی کے، آپ مجھے بتائیے دعائیں ندبہ آپ نے اور میں نے بچپن میں کتنی دفعہ سنی تھی کہ کسی مسجد میں دعائیں ندبہ ہو. دعائیں کمیل کتنی مرتبہ پڑھی جاتی تھی، دعائیں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کتنی لوگوں، کتنے لوگوں کو یاد تھی. آج آپ ایک چھوٹے بچے سے بھی کہنا بیٹا دعائیں امام زمانہ سناؤ تو وہ سناتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یعنی آپ ولایت کے الحمدللہ قریب ہو رہے ہیں. یہ خوش آئین بات ہے کہ آپ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کو اپنے دل میں جگہ دے رہے ہیں، آپ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اگر یہ ساری برکات کیوں نظر آ رہی ہے، کیونکہ ولایت کا پرچم جب بلند ہوتا ہے نا تو اس کی شعاؤں سے شرق اور غرب اس طریقے سے منور ہوتا ہے کہ اب جب پرچم ولایت بلند ہوگا تو صدائے علی ولی اللہ گھر گھر جائے گی. پھر یہ صدا علی ولی اللہ کی گھر گھر جائے گی. پھر اس کے لیے آپ کو لوگوں کو متوجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لوگ خود بخود متوجہ ہوں گے، لوگ اس جانب خود بخود نگاہ کریں گے. تو یہ ہمارے بزرگان نے جو قربانی دی ہے کہ دیکھیں آپ سمجھیں ولایت کے اس دامن کو کہ کتنا وسیع ہے. یہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی رضا اور غضب کا معاملے کو سمجھیں کہ جو دامن ولایت سے متمسک ہو گیا فاطمہ اس سے راضی ہیں. لیکن اس دامن ولایت سے متمسک ہونا ہوگا، اس دامن ولایت میں آنا ہوگا، اور جو ولایت کے دامن سے دور ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اس سے راضی نہیں ہے. اور اس کا جواب بھی علامہ امینی علیہ الرحمہ نے بہترین انداز سے دیا کہ جب کسی سفر پر وہ جا رہے تھے، راستے میں عامۃ المسلمین کے کچھ طالب علم آئے اور آ کر کہا کہ ہماری سواری آنے والی ہے، یہ چند دقائق آپ کے پاس ہیں، 3 سے 4 منٹ اس میں ہماری سواری آ جائے گی، ہم سوار ہو کر چلے جائیں گے. یہ بتائیے کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کے آپ کیوں قائل ہیں سائر اصحاب پر؟ علامہ امینی نے صرف تین چیزیں سامنے رکھی. کہا تمہاری کتاب میں یہ روایت تم نے پڑھی ہے, تم نے اپنی کتاب میں یہ روایت پڑھی ہے, مماتا ولم یارف امام زمانہ ہی ماتا میتا تن جاہلیہ. توجہ سے سنی گا جوانا نے عزیز, جہاد تبین اس کو کہتے ہیں کہ آسان طریقے سے حق کو بیان کر دیا جائے, اگر ظرفیت ہوگی تو وہ حق کو قبول کر لے گا. جہاد تبین میں کسی کی توہین کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی تضحیک کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو نیچا دکھانے کی ضرورت نہیں. اونچوں کو ثابت کر دیں, خود بخود ان کے لیے اونچائی پر پہنچنا آسان ہوگا. بلندی کی راہ دکھا دیں, زینہ دکھا دیں کہ کیسے بلندی تک جاؤ گے, باقی اس کا اپنا کام ہے کہ وہ کیسے بلندی تک پہنچے. علامہ امینی نے کہا کہ تم نے یہ روایت پڑھی ہے, مما تولم یارف امام زمانے ہی ماتا میتا تن جاہلیہ, کہ جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. جاہلیت اور جہالت میں فرق ہے. جہالت یعنی علم کا نہ ہونا, جاہلیت یعنی اسلام کا ایمان کا نہ ہونا. جو بھی زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. کہاں پڑھی ہے؟ دیکھا ہے ہم نے اپنے مدارک میں. کہا اچھا یہ روایت پڑھی ہے, فاطمہ تو بزعت منی. کہاں پڑھی ہے؟ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اب چاہے آپ ترجمے میں جگر کا ٹکڑا کہیں یا صحیح ترجمہ کریں کہیں میرا ٹکڑا ہے. کہاں یہ بھی روایت پڑھی ہے. کہا اچھا یہ پڑھا, فمن اغضبها فقد اغضبنی, کہ جس نے ان کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. کہاں یہ بھی پڑھا ہے. جب تینوں جملے ان کے سامنے ان سے اعتراف لے لیا, ایک سوال کیا کہ جب تم یہ اعتراف کر رہے ہو کہ جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر چلا جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے, یہ بتاؤ کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب اس جہان سے اس جہان میں گئی تھی تو فاطمہ کا امام کون تھا؟ فاطمہ زہرا کا امام کون تھا؟ آگا اسی کو کسی اور طریقے سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے نا, لیکن علامہ امینی نے نبض پہ ہاتھ رکھ کر مرض کی تشخیص دے کر بتایا کہ ان کو کس طرح سے حق کی طرف لے کر آنا ہے. کہا اتنا بتاؤ فاطمہ کا امام کون تھا؟ اگر تم کہتے ہو امام وہ تھے جن کو تم کہہ رہے ہو تو فاطمہ ان سے غضبناک گئی, اور اگر تم کہتے ہو فاطمہ بغیر امام کے چلی گئی تو یہ ممکن نہیں ہے. اب ایک ہی شخص بچتا ہے جس کا نام ہے علی ابن ابی طالب, کہ جس کے احترام میں رسول اللہ کھڑے ہو رہے تھے وہی فاطمہ زہرا علی کو اپنا امام مانتے ہوئے اس جہان سے اس جہان میں منتقل. یہ ہے حق, نہ اس میں کسی کی دل آزاری نہ ہی اس میں کسی کی توہین. آپ نے حق کو بھی واضح کر دیا, حق بھی بیان ہو گیا, اور لوگوں کے لیے حق کے دروازے بھی کھول دیے. جہاد تبین کے مقابلے پر جب تحریف آتی ہے نا تو وہ کیا ہوتا ہے کہ بات یہی بیان ہوگی, مگر اس بات کو ایسے انداز سے بیان کیا جائے گا کہ دوسرا حق کی طرف نہ آئے. اگر آپ مجھے بتائیے کہ میں اور آپ امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کی تعداد میں اضافے کے لیے آئے ہیں, یا آسان کر دوں خیمہ حسین کے اطراف میں حسینیوں کے تعداد میں اضافے کے لیے مجھے اور آپ کو یہاں بھیجا گیا ہے, یا امام حسین کے خیمے کے اطراف سے ان کے حمایتیوں کو ہٹانے کے لیے بھیجا گیا ہے؟ ذمہ داری کیا ہے میری اور آپ کی؟ وظیفہ کیا ہے میرا اور آپ کا؟ وظیفہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے بنا کر لوگوں کو فرشِ عزائے حسین پر لائیں, یا جو آنا چاہتے ہیں ان کو بھی نہ آنے دیا جائے. خدا را اس بات کا خیال رکھیے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس بات کا بڑی شدت سے اہتمام کیا ہے. یہ سرزمین پاکستان جو ایک عاشق حسین نے جس کی بنیاد رکھی تھی نا, جس کا نام محمد علی جناح تھا, اس لیے نہیں رکھی تھی کہ یہاں پر محمد اور علی کا ذکر نہ ہو. اس کی بنیاد ہی اس لیے رکھی گئی تھی کہ یہاں ہر گلی کوچے شاہراہ پر محمد و علی کا ذکر ہو, جس کی وجہ سے لوگوں کے دل میں ولایت حق کے لیے جگہ پیدا ہو. بس عزیزان محترم, کربلا کی یاد آدمی کو انسان بناتی ہے, اور جب انسانیت دل میں پیدا ہو جائے نا تو اس دل میں حق داخل ہونے میں دیر نہیں لگتا. حر کے دل میں اسی طریقے سے حق کو داخل کیا سید الشہداء نے، زہیر کے دل میں اسی طریقے سے حق کو داخل کیا امام حسین نے. وہ 30 افراد لشکر یزید کے جب ان کے سامنے جہاد تبین کے مرحلے کو امام حسین علیہ السلام نے طے کیا تو وہ سن کر لشکر حق کی طرف آ گئے. پھر کہوں گا کہ یہ جہاد تبین صرف علماء، خطباء، ذاکرین، وائزین کا کام نہیں ہے. آپ میں سے فرد فرد ذمہ دار ہے اہل بیت کے پاس لانے کے لیے لوگوں کو، اپنے عمل کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے بیان کے ذریعے، اپنے انداز کے ذریعے. یہی کام سید الشہداء علیہ السلام نے کیا. عصر عاشور سے کچھ پہلے 2 خارجی بھائی امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوئے اور آ کر امام حسین علیہ السلام کے ہم رکاب جنگ کی، تلوار چلائی، شہید ہو گئے. لیکن جن لوگوں نے جانتے بوجھتے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، جانتے ہیں ان کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا طرز عمل کیا تھا. جب زینب اولیاء مقام کوفہ پہنچی ہے نا، 11 محرم کو یہ قافلہ چلا، 11ویں کی ہی قریب غروب کوفہ کی فصیل تک پہنچ گیا تھا. کربلا سے کوفہ کا فاصلہ ہی کتنا ہے، دن بھر سفر ہوا، قریب تھا کہ غروب ہونے والا ہے، کوفہ پہنچ گئے. 11 محرم کی جب 11 محرم کا دن جب گزرا اور 12ویں کی شب جب آئی تو قافلے کو کوفہ کے باہر ٹھہرا دیا گیا. قافلے کو جانتے ہیں کوفہ کے باہر کیوں ٹھہرایا گیا؟ اس لیے کہ رات کی تاریکی میں قافلے کو لے کر اندر نہیں جائیں گے. بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، اس سے پہلے زینب جب کوفہ آتی تھیں اپنے بابا کے ساتھ، جب امیر المومنین کی خلافت ظاہری کا دور تھا، تو رات کی تاریکی کا انتظار کیا جاتا تھا کوفے کی فصیل پر کھڑے ہو کے، کہ زینب کو لے کر علی جب کوفہ میں داخل ہوں، جب رات کا سناٹا چھا جائے. آج زینب اولیاء مقام رات کی تاریکی میں فصیل کوفہ پر آئی ہیں، مگر انتظار کیا جا رہا ہے کہ دن کی روشنی چھا جائے. جب بابا کے ساتھ آتی تھی تو ناقے پر ہودج ہوتی تھی، محمل ہوتی تھی، سر پر چادر ہوتی تھی، نقاب ہوتا تھا، مکنا ہوتا تھا، لیکن آج جب زینب آئی ہیں نا تو سر پر چادر نہیں ہے، ناقے پر ہودج نہیں ہے، ناقے پر محمل نہیں ہے، ہاتھ پشتے گردن بندے ہوئے ہیں. زینب فصیل کوفہ پر کھڑی، ایک مرتبہ کہا کہ بیٹا سید سجاد ذرا پوچھئے تو کیوں کوفہ میں داخل نہیں ہو رہے. پوچھا گیا، پتہ چلا کہ لوگوں کے مجمع کو بلوایا جائے گا، ازدحام کو بڑھوایا جائے گا، جب ازدحام آ جائے گا تو آل نبی کا قافلہ داخل ہوگا. عزیزان محترم، یہ لوگ جانتے تھے نا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا. یہ ابن زیاد کے ظلم و جبر کی وجہ سے جو حق کے راستے سے رک گئے، اب جب جناب زینب سلام اللہ علیہا روزے 12 یعنی 12 محرم کی صبح اس کوفہ میں داخل ہوئیں، اور جانے کے بعد جب جناب زینب نے سر حسین کو دیکھ کر فریاد کی، جناب زینب کے اس قافلے کو ان کوفے والوں نے پہچانا، تو ان میں سے بعض افراد نے گریہ شروع کیا اور جناب زینب کی طرف دیکھا. یہ وہی گریہ ہے کہ جس کو مخالفین متہم کرتے ہیں، مگر عزیزان محترم یہاں جناب زینب بھی رو رہی ہیں، زینب کے ساتھ افراد بھی رو رہے ہیں. زینب بتا رہی ہے کہ کون سا گریہ تمہیں نفع پہنچائے گا اور کون سے گریہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے ان ملعین کی طرف دیکھا کہ جنہوں نے حسین ابن علی کا ساتھ نہ دیا تھا، تڑپ کر کہنے لگی بیٹا سید سجاد یہ کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ ارے ہمیں اس حال میں پہنچانے والے یہ ہیں، اگر ہمارا ساتھ دے دیتے تو ابن زیاد ملعون کے لشکر کی جرت نہ ہوتی کہ ہمارے سروں سے چادر چھینتا، ان کے لشکر کی جرت نہ ہوتی کہ ہمارے لاشوں کو اس طریقے سے پامال کیا جاتا. بس عزیزان محترم، جناب زینب اولیاء مقام کو ابن زیاد کے دربار میں پہنچایا گیا. جناب زینب جا کر بیٹھ گئی. کچھ دیر کے بعد ابن زیاد ملعون آیا اور آ کر پوچھنے لگا یہ کون مستورات ہیں، یہ کون عورتیں ہیں؟ ایک مرتبہ کسی شقی نے تعارف کرانا شروع کیا، حاضر
لبابا، ہاذہ رباب، ہاذہ ام کلثوم، ہاذہ زینب بنت فاطمہ. اب جب ماں کا نام سنا نا، زینب کو جلال آیا، جناب زینب نے جہاد تبین کے فرائض کو ادا کیا، ایسا خطبہ دیا کہ ابن زیاد کے دربار کے دروبام لرزنے لگے. ایک مرتبہ وہ ملعون کہنے لگا، اے بڑھیا تو نے دیکھا کہ خدا نے تیرے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ جناب زینب کو جلال آیا، اور جلال میں جناب زینب نے کہا مارائی تو الا جمیلا. اے ابن زیاد، اے زرقا کے بیٹے، ہم نے کربلا میں جمال خدا کو دیکھا ہے. زینب بیان کر رہی ہے، تو جسے ہمارے لیے پریشانی کا باعث سمجھتا ہے نا، شہادت ہمارے گھر کے آنگن میں پلی ہے، ہم نے علی اکبر کے چھدے ہوئے سینے میں جمال خدا کا مشاہدہ کیا، اصغر کے چھدے ہوئے گلے میں جمال خدا کا مشاہدہ کیا. حسین کا پامال لاشا تھا، یہی زینب تھی، مگر جمال خدا کی دید کے بعد.
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پروردگارہ اس قلیل تبسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک ہمیں اخلاص نیت عطا فرما، تمام واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ولی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے عوان و انصار میں شامل فرما، مولا کے قلب مطہر کو ہم سے راضی فرما، علماء علی مرجع الزام بالاخص مقام معظم رہبری کا سایہ مستدام فرما، مرجع ذیشانہ قیسیستانی کی حفاظت فرما، حوضہ قم و نجف کی حفاظت فرما، حوضہ علمیہ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہمیں اس حوضے سے بہترین استفادہ کرنے کے، علوم آل محمد کو حاصل کرنے کے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے شہداء مرحومین کے درجات کو بلند فرما، بالاخص برادر یوسف چنگیزی اور اس کے علاوہ اس قبیل کے دیگر افراد کے درجات کو بلند فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا راہ حق میں ہمیں جہاد تبین کو اجا کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، بجاہ النبی الامین و آلہ الطیبین الطاہرین، ماتم حسین.